ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان هذا حسين وعدنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ایک مسئلہ تو آپ کی گزر کرا دیا گیا کہ مولانا حیدر نقوی صاحب فوق کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، اور یقیناً آپ سب کی سماعتیں منتظر تھیں انہیں کی تقریر کو، انہیں کی خطاب کو سننے کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب رفتہ رفتہ مغرب کا وقت کے پیچھے آ رہا ہے، وقت انتہائی قلیل ہے. برادر علی صفدر حفظ اللہ بھی یہاں تشریف فرمائے، جن سے آپ نوح سماعت کریں گے اور سینہ زنی کریں گے. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں اس سے انتہائی مختصر چند عقائد کا کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے سامنے سورہ مبارکہ فصلت کی 30ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم عیسیٰ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس قول کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کیا، ڈٹ گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے. تتنزل علیہم الملائکہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں استمرار پایا جاتا ہے. یہ بات فقط بدر کے میدان میں موجود اصحاب کے لیے نہیں ہو رہی، یہ بات فقط زمان رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود وہ افراد جو ثابت قدم تھے اس قول پر، ان کے لیے نہیں ہو رہی. آسان کر دوں، یہ بات فقط سلمان کے لیے نہیں ہے، یہ بات فقط مقداد کے لیے نہیں ہے، یہ بات فقط ابو ذر کے لیے نہیں ہے، یہ بات فقط شہداء کربلا کے لیے نہیں ہے. کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس قول پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ ایسے باشرف لوگوں پر کہ جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ملائکہ کو نازل کرتا رہتا ہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں. یہ ملائکہ نازل کیوں ہو رہے ہیں؟ ان ملائکہ کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ ان کی استقامت. یہ ملائکہ کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو اب غیر خدا کا انکار کرنا ہوگا، اب تمام طاقتوں کا انکار کرنا ہوگا، اب حقیقی معبود کے آگے سر کو سجدے میں رکھنا ہوگا. اور وہ فقط رسمی سجدہ نہیں ہوگا، وہ ایسا سجدہ ہوگا کہ جس سے طاغوت لرزے گا، جس سے طاغوت لرزے گا. یہ سال ثواب کی مجلس ہے، اور ہم اس دنیا کو ایک بازار کی کیفیت میں دیکھتے ہیں. ایک وہ منافع بخش تاجر ہوتا ہے کہ جو اپنے مال کو محنت کے ساتھ فروغ کر کے کچھ نفع کماتا ہے. اگر میں اور آپ اس تاجر کی طرح سے ہیں کہ اپنی حیات کو بیچ کر خدا کی رضا کو خرید لیں، تو یقین جانیے یہی ہمارے لیے نفع ہے. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارے لیے بارز مثال ہے، سب سے زیادہ بہترین مثال ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمارے سامنے. یہ ذوات قدسیہ، یہ چار معصومین علیہ السلام جس طریقے سے خدا کی راہ میں انہوں نے سختیاں اٹھائیں، جس طریقے سے خدا کی عبادت میں سرگرم رہے، جس طریقے سے حق الناس کو ادا کیا، یہ سب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے. اب ان کی سیرت پر چل کر میں اور آپ اپنی زندگی میں ان مرحومین کو یاد کر رہے ہیں جو اپنی زندگی گزار چکے. خدا بند متعال ان کو اس کی بہترین جزا عنایت فرمائے جو کچھ راہ دین میں، راہ خدا میں، راہ رسول میں، راہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں انہوں نے انجام دیا، اور پروردگار عالم ان کی لغزشوں سے صرف نظر فرمائے بلکہ اس کی جگہ حسنات کو تحریر فرمائے. تو آقا جان، یہ دنیا وہ بازار ہے کہ جہاں پر اگر مجھے نفع کمانا ہے تو سستی سے اور تنبلی سے کام نہیں لینا ہوگا، پھر مجھے یہاں پر مستعد رہنا ہوگا، فعال رہنا ہوگا، غیر جانبدار رہ کر میں خدا بند متعال کی مرضی نہیں خرید سکتا ہوں. مختلف مراحل ہیں امر بالمعروف کے بھی، نہیں عن المنکر کے بھی، ان مراحل کو سمجھتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا تاکہ حضرات معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. بس کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول جاری رہتا ہے، استمرار پایا جا رہا ہے. میں نے بیان کیا کہ زمانے قدیم میں نہیں، اس وقت بھی صاحبان استقامت پر ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے. یہ کیسے یحییٰ سنوار کے پاس اتنا اطمینان آ گیا؟
سبحان اللہ،
یہ اتنا اطمینان کیسے آ گیا کہ جب ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں جو عصا تھا اسی سے مقابلہ کیا. یہ اطمینان کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ آقا اس اطمینان کے لیے سیاہ لباس پہننا ضروری نہیں ہے، دل کو حسین کے غم میں غمزدہ کرنا ضروری ہے، روح کو حسینی بنانا ضروری ہے. میں اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کچھ اور ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اطمینان ہے، اطمینان ہے، یہ کمال ہے اطمینان کی مشاہدہ. ہم اگر دیکھیں تو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، اور اس کربلا سے درس لینے والے افراد چاہے ظاہری اعتبار سے کسی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، ظاہری اعتبار سے کسی مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم نے ولایت کو آگاہ معذرت کے ساتھ جاگیر بنا لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب زبان پر ہم کسی خاص سیرے کو جاری کریں گے اس کے بعد ولایت کے دائرے میں آئیں گے. نہیں آگاہ، ولایت ایک عجیب معاملہ ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو بہت زیادہ کھول سکوں. دیکھیں، اسلام لانے کے لیے لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا ضروری ہے، اسلام لانے کے لیے محمد رسول اللہ زبان سے کہنا ضروری ہے، لیکن ولایت کا مرحلہ اتنا 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 اہم ہے کہ ولایت کے مرحلے میں فقط زبان سے کہنا نہیں بلکہ جب تک عمل نہیں ہوگا جب تک ولایت کے سانچے میں اور آپ نہیں ڈل سکیں گے. ولایت ساز معاشرہ اور ہوتا ہے، ولایت ساز افراد اور ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو ولایت کے سانچے میں ڈالتے ہیں. ایک میرا انداز تبلیغ ہے، ایک ولی فقی کا دیا ہوا انداز تبلیغ ہے. ولی فقی جب کسی مبلغ کو تیار کرتا ہے تو وہ شیخ زرزکی جا کر 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں کروڑ کے قریب لوگوں کو علی ولی اللہ کہلواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ولی فقی کے نظریات کا اثر تھا کہ آج غزہ میں جشن غدیر بھی مناتے ہوئے کچھ لوگ نظر آئے، آج غزہ میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بناتے ہوئے بھی کچھ لوگ نظر آئے، آج وہیں بیت المقدس کا امام جماعت یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں اپنی توبہ پیش کرنی ہے کہ سیدہ میں نے آپ کے حق کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں پلٹ کر آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ فرش ازائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کارخانہ ہرسازی ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، مجلس ازا ہم جگہ جگہ منعقد کرتے ہیں، کبھی گھر میں مجلس منعقد کرتے ہیں، کبھی شاہراہ پر مجلس منعقد کرتے ہیں، کبھی اذخانے میں مجلس منعقد کرتے ہیں، کبھی مسجد میں مجلس منعقد کرتے ہیں. تو کیا مساجد کے اندر مجالس منعقد نہیں ہو سکتی تھی؟ اس کے لیے الگ سے حسینیہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟
इसके लिए आपको जुलूस अदा लेकर निकलने की क्या जरूरत थी, इसके लिए आपको फर्श अदा बिछाने की क्या जरूरत थी, हर घर में, हर दर पर, हर शाहराह पर, हर कूचे पर या हुसैन कहने की जरूरत क्या थी? मैं आपको बताता हूं जरूरत क्या है। तशय्यों को जो लोग सियासत से दूर करना चाहते हैं ना, गोया उनका फिर आजादारी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं और आप उस जामिद मकतब से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि उस मुतहर्रिक मकतब से ताल्लुक रखते हैं जो कभी किसी कूचे में खड़े होकर या हुसैन कहता है, जो कभी अजाखाने में या हुसैन कहता है, जो कभी बाजार में आकर या हुसैन कहता है। भैया आप ये बाजारों, कूचों, गलियों में आकर या हुसैन की सदाएं क्यों बुलंद कर रहे हैं? आका हुसैनियत यजीदियत के ताकुब में है, ताकुब चार दीवारी के अंदर नहीं किया जाता, उसके लिए गलियों कूचों में आना पड़ता है, उसके लिए बाजारों में आना पड़ता है कि जहां भी यजीदियत नजर आएगी चेहरे से नकाब खींच कर बताएंगे कि पीछे कुफर परवान चल रहा है, दरअसल इस्लाम का नकाब है। यह है मकतबे करबला, यह है मकतबे आशूरा, यह है मकतबे सैयदुश्शोहदा, कि जहां पर बाद बात पर मुझे और आपको सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम को याद करने का हुक्म दिया गया। दो परसेप्शन हैं आगा हमारे सामने, दो नजरियात हैं हमारे सामने। एक नजरिया ये कहता है कि आप फर्शियाजा पर आए, सिया लिबास पहने, आंसू बहाएं, गिरिया करें, तबर्रुक लें और घर जाएं, सवाब इसमें भी मिल जाएगा। मैं सवाब का इनकारी नहीं हूं, मुझे सवाब का इनकार नहीं करना, नहीं, सवाब मिल गया, आपने इमाम हुसैन पर आंसू बहाए, आपको सवाब मिल गया, आपको तबर्रुक मिल गया, तबर्रुक से शिफा मिल गई, मुझे इससे सरोकार नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप मादी तबर्रुक लेकर जा रहे हैं तो कुछ मानवीय तबर्रुक भी तो लेकर जाए भाई, कोई मानवीय तबर्रुक भी तो इस फर्ज का है ना। जबी तो हमें जमा होने का हुक्म दिया गया, जबी तो याद हुसैन अलैहिस्सलाम हर एक लम्हा मुझे और आपको ताकीद की गई, पानी पियो तो हुसैन को याद करो, शबे जुमा आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत पढ़ो, ईद उल फितर आए तो इमाम हुसैन की जियारत पढ़ो, ईद कुर्बान आए तो इमाम हुसैन की जियारत पढ़ो, अरफा आए तो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी दो। ये बार बार जो मुझे और आपको नीमा शाबान विलादत इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की है, जियारत हुसैन इब्ने अली की है, शबे जुमा, रोजे जुमा, सैयद और सरदार आक और मौला इमाम जमान से मरबूत है, मगर ज़ियारत इमाम हुसैन इब्ने अली की है। ये क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बार बार याद दिलाई गई? इसलिए कि देखो हुसैन इब्ने अली के लश्कर में कौन था? कोई जॉन जैसा गुलाम नजर आ रहा है? कोई हबीब जैसा फकीर नजर आ रहा है? कोई मुस्लिम इब्ने औसजा जैसा कोहनसाल नजर आ रहा है? कोई अली अकबर जैसा जवान नजर आ रहा है? कोई अब्बास जैसा जरी नजर आ रहा है? इन सबको देखो, इन सब ने अपनी वफादारी को हुसैन के कदमों में लाकर रख दिया कि जिस तरफ आका का हुक्म होगा उस तरफ जाएंगे, जिस तरफ आका राजी नहीं है उस तरफ नहीं जाएंगे। तो अपने जमाने के इमाम के लिए इन शोहदाए करबला से इल्हाम लो। तुम में से अगर कोई फकीर है तो हबीब से इल्हाम ले, कोई शुजा है तो अब्बास अलमदार से इल्हाम ले, कोई जिंदगी तंगी में गुजार रहा है तो जॉन से इल्हाम ले, कोई अभी लश्कर में शामिल नहीं हुआ होना चाहता है बहाबे कलबी से इम्तिहान ले, इन सबसे इल्हाम लेकर फिर अगर मैं और आप इस करबला को समझना चाहेंगे ना आगा, तो फिर करबला मुझे और आपको फकत और फकत फर्श अज़ा पर नहीं लाएगी। फिर मैं और आप भी फर्श अज़ा पर आएंगे, सिया लिबास पहनेंगे, आंसू बहाएंगे, यहां से तबर्रुक लेकर जाएंगे, लेकिन उस तबर्रुक के साथ एक मानवीय तबर्रुक होगा जिसमें हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के शजाअत का दर्स होगा, जिसमें हयात मिन्नत जिल्ला की सदाएं होंगी, जिसमें मेरे और आपके पास सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम की दी हुई गाइडलाइन होगी कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है, जालिम से कैसे बरात करनी है, मजलूम की कैसे हिमायत करनी है। अर्ज कर रहा था आपके सामने कि हम जाहिरी एतबार से देख रहे होते हैं, अगर मुझे किसी मक्तल की किताब में दिखाई है वो दो खारजी भाई जो आखिरी वक्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए थे, मक्तल का तो मुताला आपने किया होगा और उलमा से सुना होगा, आखिरी वक्त में दो खारजी, खारजी समझते हैं खवारिज में से थे, शदीद मुआलिद थे अहले बैत अतहार के, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस राह में कयाम करते हुए देखा तो आखिर वक्त में अपनी तलवार को लाकर इमाम के कदमों पर रख दिया, इमाम के रूबरू शहीद हो गए। अच्छा आप मुझे यहां पर बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको पहले ठहराया नहीं, पहले कलमा मुकम्मल पढ़ो, اچھا میں اور آپ اب ان کو شہداء کربلا میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب ہم میری اور آپ کی کیا مثال ہے کسی کو شامل کریں کسی کو نکالیں؟ حسین نے شامل کیا ہے، امام حسین نے شامل، حضرت ظہیر قین کس مکتب سے تعلق رکھتے تھے؟ عثمانی تھے، مشہور معروف یہی ہے نا، عثمانی کون ہوتا ہے؟ بنو امیہ کا حامی، ظہیر قین عثمانی تھے، عبیداللہ ابن حر جوفی بھی عثمانی تھا، یہ دو کردار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں ولایت ہے، اس ولایت کو سمجھنا ہوگا اور ویسے سمجھنا ہوگا جیسے حسین نے سمجھائی ہے، جیسے معصومین علیہ السلام نے بتائی ہے۔ ظہیر قین عثمانی المسلک تھے، امام حسین جس منزل پر پڑاؤ ڈالتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی ان منزل پر پڑاؤ نہ ڈالے۔ عبیداللہ ابن حر جوفی مشہور معروف کردار ہے، یہ عبرت ہے عاشورا کی، یہ بھی عثمانی المسلک تھا۔ امام حسین ظہیر کے پاس آئے اور آنے کے بعد ظہیر سے کہا، پہلے ظہیر آنے سے کنارہ کش ہو رہے تھے، امام نے اپنے قاصد کو بھیجا، زوجہ نے کہا ظہیر فرزند رسول خدا بلا رہے ہیں، کم سے کم ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے، جا کر سنو تو معاملہ کیا ہے۔ ظہیر گئے، ابھی تک ملنے سے انکاری تھے، جب گئے تو حسینی ہو گئے، پلٹ کر آئے، زوجہ کو آزاد کیا، مال اس کو ہبا کیا، اور مال ہبا کرنے کے بعد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے ملحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آج اگر آپ مجھے بتائیے ظہیر کے نقش پاک قدم کی خاک اگر مل جائے تو میں اور آپ اپنے قبر میں نور کے لیے ظہیر کے قدموں کی، بلکہ ان کی سواری کے قدموں کی خاک بھی ہماری قبر کو منور کرنے کے لیے کافی ہو، ہے یا نہیں ہے؟ اگر جان ولایت عمل مانگتی ہے، دوسرا کردار کیا تھا؟ عبیداللہ ابن حر جوفی، یہ بھی عثمانی تھا، عثمانی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو بنو امیہ کے حامی تھے، یعنی جو جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل تھے، بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، جو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مطالبہ کیا گیا اور امام نے جنگ کے لیے پڑاؤ ڈالا تو گویا مد مقابل لشکر میں ہوتے اگر ہوتے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں نے پلک لیا، اور دونوں عبرتیں ہمارے سامنے رکھی، حضرت ظہیر قین علیہ السلام کی بھی اور عبیداللہ ابن حر جوفی کی بھی۔ اس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو تو ہدایت مل گئی نا حضرت حسین سے، عبیداللہ ابن حر جوفی کے پاس آئے مولا، اور انہوں نے کہا کہ عبیداللہ ابن حر جوفی تمہاری زندگی انتہائی کثافتوں میں گزری ہے، رہزن تھا یہ، لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، آ جاؤ میرے پاس، دیکھیں ولایت کے اندر تاثیر کتنی ہے، آ جاؤ میرے پاس نجات پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، اگر میرا ساتھ دیتے ہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ کہ اپنا رسول اللہ آپ کی ریش سیاہ رنگ کی ہے یا آپ نے اس کو خضاب کیا؟ امام حسین ہدایت کا پیغام لے کر آئے، یہ ریش کی سیاہی کو دیکھ رہا ہے، امام نے کہا میں نے خضاب کیا، بالکل عجیب بات کی نا، امام حسین کہہ رہے میرا ساتھ دو، کہہ رہا ہے آپ کی ریش اتنی سیاہ کیسے؟ سوال جو تو جواب گندم، وہی والی بات ہوئی نا، امام نے پھر بھی ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا، کہا ہدایت چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ، تمہاری زندگی جس طرح گزری ہے میرے علم میں تمہیں نجات مل جائے گی، ایک صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد، کہیے اپنے رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، میرا گھوڑا لے جائیے، تلوار لے جائیے، یہ کچھ دراہیم ہے اس کو لے جائیے۔ امام حسین نے کہا کچھ نہیں چاہیے، تم آ رہے ہو، تم آ سکتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں آ سکتا، نہیں آیا، کیا انجام ہوا؟ آج زندہ ہے، کتنے سال بعد تک زندہ رہا ہوگا، کتنے سال زندہ رہا ہوگا؟ ظہیر زندہ ہے یا نہیں ہے؟ جان زندہ ہے یا نہیں ہے؟ حر زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ زندگی ملی ہے، ان اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے، ثم استقاموا کی وجہ سے، یہ زندگی ملی ہے یہ کہنے کی وجہ سے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جب اللہ کو رب مان لیا تو اب اس کی حجت کو ماننے میں کیسا انکار ہے؟ جب اللہ کو رب مان لیا تو اس راہ میں استقامت اور ڈٹ جانے میں کیسی قباحت ہے. یہی درس ہمارے پاس ہے آبا. یہ قصص اسلام, یہ جتنے قصے آپ کو سنائے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ میں اور آپ سن کر اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ بس سننا ہماری ذمہ داری ہے. جانتے ہیں تشیع کتنا متحرک مکتب ہے, اتنا متحرک مکتب ہے, میں نے سمیٹا اپنے کلام کو, اتنا متحرک مکتب ہے کہ ہم تو اپنے مردے سے بھی یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ سنے تو فقط سنے. ہم کیا کرتے ہیں قبر میں مردے کو اتارنے کے بعد, شانہ ہلا ہلا کر کہتے ہیں یا فلاں ابن فلاں اسمع افہم, سنو اور سمجھو. یعنی تشیع اپنے سے وابستہ جسد مردہ کو اتنی بلندی پر لے کر جا رہی ہے کہ اگر مردے کو کچھ سنایا جا رہا ہے تو یہ توقع ہے کہ جو سنایا جائے وہ سمجھے گا. تو یہ چلتے پھرتے افراد جن سے تشیع اگر خطاب کرے تو کیسا خطاب ہوگا؟ اسمع افہم و عمل, سنو سمجھو اور عمل کرو. اب ہمارا اور آپ کا مرحلہ فقط سننے اور سمجھنے کا نہیں آگا, سننے کے بعد سمجھنا ہے, سمجھنے کے بعد عمل کرنا ہے جتنا ممکن ہو. فقہی تمام اعمال میں تین چیزیں میرے اور آپ کے سامنے, جس کی وجہ سے انسان مکلف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے تکلیف شرعی میری اور آپ کی گردن پر لاگو ہوتی ہے, ان میں سے ایک ہے قدرت. وہ قدرت جتنی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس بولنے کی توانائی ہے, آپ کے پاس کلام کہنے کی توانائی ہے, آپ کے پاس مالی توانائی ہے, آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, آپ اپنا ٹائم سوشل میڈیا پر اسپینڈ کرتے ہیں, اسپوائل نہ کریں اپنے ٹائم کو جوانوں کے لیے, آپ دین کے نفع کے لیے بات کریں, آپ حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں, آپ شبہات کو لوگوں کے ذہن سے دور کریں. ہمارے استاد شیخ احمد عابدی حفظہ اللہ اپنے درس خارج میں ابھی اسی جنگ کے دوران میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت مایوس کن باتیں, سید شہید ہو گئے اب کیا ہوگا, سید صفی الدین شہید ہو گئے اب کیا ہوگا, مین اسٹریم ان کی پوری شہید کر دی گئی اب کیا ہوگا, اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے اب کیا ہوگا, یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا اب کیا ہوگا. اگر یحییٰ سنوار کو یحییٰ سنوار بنانے والا خدا تھا وہ ہے, حسن نصر اللہ کو حسن نصر اللہ بنانے والا خدا تھا وہ ہے, خدا موجود ہے. اگر میں اور آپ استقامت کریں نا تو آپ مایوسی کی ضرورت نہیں, اور کم سے کم اگر واضح طریقے سے بات کرنا چاہوں دوسرا مایوس اگر ہو تو ہو, لیکن وہ افراد جنہوں نے جینا کربلا سے سیکھا ہو, جنہوں نے درس زندگی کربلا سے لیا ہو کہ جب ایک امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور چند بیویاں موجود تھیں. سلابت کا عالم دیکھیے آپ, دیکھیے جنگ کے حالات اور ہوتے ہیں, جنگ کے حالات اور ہوتے ہیں. وہی امام سجاد جو مدینہ میں آ کے رو رہے تھے نا, انہی امام سجاد کا ذرا آپ یزید کے دربار میں خطبہ دیکھیے, انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا, میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں. کیا مقصد ہے فرزند ہوں؟ یعنی میں مکی ہوں, میں مدنی ہوں, میں منا پر جا کر قربانیاں کرنے والا ہوں, یہی مراد نہیں. مکہ کا وارث میں ہوں. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے نا. میں مکہ کا وارث ہوں, میں منا کا وارث ہوں, میں زمزم اور صفا اور مروہ کا وارث ہوں. تمہیں اگر اپنے حج کو کامل کرنا ہے نا, بغیر میری ولایت کے حج بھی کامل نہیں ہے. یہ میری جاگیر ہے, میری ملکیت ہے, حجت خدا میں ہوں. یہ یزید کے دربار میں خطاب ہے جناب زینب. یا یزید امیر نہیں, جناب نہیں, محترم نہیں, تقیے کے موارے دے گا. یہ نہیں کہ جہاں بیضا اسلام خطرے میں ہو وہاں میں تقیہ کر کے بیٹھ جاؤں, جہاں اسلام کی جڑ خطرے میں ہو, جہاں اسلام کا وجود خطرے میں آ جائے وہاں تقیہ نہیں ہے. تقیہ وہاں ہے جہاں اسلام محفوظ رہے, اور اگر میں اس راہ میں جان دے دوں تو میری جان, میرا خون بھی ہدر جائے, میرا مال بھی ہدر جائے. تقیہ کے فلسفے, تقیہ بہت اہم رکن ہے. لا دین لمن لا تقیہ لہو. ہمارے پاس روایات ہے اس حوالے سے, تشیع کا خاصہ ہے, لیکن کب؟ جب کہ جب آپ کی جان, آپ کا خون ہدر چلا جائے, آپ کا مال ہدر چلا جائے, آپ کی کوششیں رائگا چلی جائیں, دشمن کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو, اسلام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. لیکن اگر آپ کی جان اسلام کے کام آئے, اگر آپ کی جان اسلام کی نشو نما میں کام آ جائے, تو اس سے بڑھ کر اور کون سی سعادت ہے, اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی 250 سالہ حیات ظاہری میرے اور آپ کے سامنے, 11 کے 11 کو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا. لوگ سمجھتے تھے کہ اگر, اور ایک عجیب و غریب, نہیں جانا چاہ رہا ہوں اس طرف, لیکن آپ نے دیکھا نا, بعض شبہات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی تحرک نظر آ رہا ہوتا ہے نا, کہ اس وقت الحمدللہ میں اور آپ اس سنہری دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں آپ کے اپنے نہیں, وہ افراد جو آپ کی صف میں آ کر نہیں کھڑے ہونا چاہتے تھے, اب آپ کو اپنی صف میں لا کر آپ کے نریٹو کو بیان کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کے موقف کو سننا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیے, شہید کی شہادت سارے پہلو اس کے اپنی جگہ نمایاں, واضح اور آشکار ہیں. ملت پاکستان کی حیثیت سے اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں, آپ نے کبھی توقع کی تھی کہ غیر شیعہ کوئی جماعت آئے اور آنے کے بعد پورے ملک میں ایک ایسے شہید کا نام لے کہ جو اپنی زندگی سلامت کے ساتھ گزارے, جو ولایت کا پیروکار ہو, جو سر پر امامہ رکھتا ہو, جو دوش پر ابا رکھتا ہو, جو خالص شیعہ ہو, جو اپنے بیٹے کے جنازے پر نہ روئے مگر حسین ابن علی کے مصائب بیان کرتے ہوئے گریا کنا ہو, اس شہید کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے. یہ شہید کے خون کی برکات میں سے ایک ادنا سی برکت ہے کہ جس نے تکفیریت کی کمر کو توڑ دیا ہے. کمر توڑی آغا, کمر توڑی. کل تک جو بعض بادشاہوں کا نام لے کر فضائل بیان کرتے تھے, آج ولی فقی کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ شہید کی شہادت کا اثر ہے.
سبحان اللہ.
یعنی آج دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ کے قریب مجھے اور آپ کو لے کر جا رہا ہے. ہم میں سے بعض افراد کو سمجھنا ہے تو تعجب ہے, دو ہی صورتیں ہوں گی, یا مغرض ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا. اگر نہیں جانتا ہے تو پھر بھی گنجائش ہے کہ آ کر لشکر میں شامل ہو جائے, لیکن اگر جانتا ہے اور اپنے غرض کی وجہ سے حمایت نہیں کر رہا بلکہ مخالفت کر رہا ہے, تو سمجھ جائیے خسارہ دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی خسارہ ہے, آخرت میں بھی خسارہ. وہ خسارے خریدیں, لیکن میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے, ثم استقام, استقامت کا مظاہرہ کر. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا مکتب مکتب شہادت ہے, ہمارا مکتب مکتب شجاعت ہے. جب سیدہ زینب دربار ابن زیاد میں گئی تھی تو بی بی سلام اللہ علیہا کے سامنے ابن زیاد نے کہا کہ بی بی غمزدہ, بی بی اپنے پیاروں کا داغ سینے پر لے کر آئی ہیں. یہ الہام کون لے گا سیدہ زینب سے آگا؟ جب امام سجاد کا تعارف ہوا, کہا علی ابن الحسین, یہ علی ابن الحسین ہے. ابن زیاد ملون نے کہا کہ علی ابن الحسین کو کربلا میں خدا نے قتل نہیں کیا, خدا کی طرف نسبت دے رہا تھا, اپنے فعل حرام کی, فعل قبیح کی نسبت خدا کی جانب دے رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کا داغ سینے پر لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی ہیں, لیکن دیکھیں دربار میں کس طرح شجاعت کے ساتھ کلام کیا ہے. چلیں گی مار آئی تو اللہ جمیلہ, ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال کے. مار آئی تو ہم نے نہیں دیکھا, مگر یہ جو دیکھا ہے وہ صرف اور صرف جمال ہے. یہ کون سا جمال ہے؟ یہ جمال خدا ہے جو زینب دیکھ کر آ رہی ہیں. کربلا کے میدان سے سیدہ زینب جمال خدا کی دید کر کے آ رہی ہیں. علی اکبر کا چھدا ہوا سینہ ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہا جمال خدا کہہ رہی ہیں. سمجھیں اس کے عرفانی نقطے کو. اور جب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو کیا تھا؟ یا یزید کت قیدک بس عصایک واللہ لا تمحو ذکرنا. اے یزید, جو کوشش کرنی ہے کر لے, جو صحیح کرنی ہے کر لے, جو جد و جہد کرنی ہے کر لے, واللہی خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. ذکر یعنی زبان سے یا زینب کہنا نہیں, ہماری یاد کو دلوں سے محو نہیں کر سکتا. اس سیرت کو اسرے میں ڈھالنے والے افراد کچھ موجود ہیں, اس دور میں بھی موجود, جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں, غم زدہ نہ ہو, خوف زدہ نہ ہو, ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے. ایسے افراد موجود ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے درس زندگی لیتے ہیں. محسن حججی کی زوجہ جب کسی رپورٹر نے آ کے پوچھا کہ آپ کو رونا نہیں آتا, آپ کا دل غمزدہ نہیں ہے, کہا ہے, گریہ بھی آتا ہے, گریہ کر کیوں نہیں, نہیں کہا کہ دشمنوں کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتے. ایسے صاحبان استقامت اس در سے الہام لے کر ہی بنتے ہیں. یا وہ مائیں جو اپنے جوان کے لاشے پر آ کر یہ کہیں کہ خدا نے ایک دیا تھا, راہ زینب بنت علی میں قربان کر دیا, اگر خدا اور دیتا تو اور بھی راہ زینب میں قربان کرتی. عجیب طرز عمل ہے. اور یہ مائیں جناب زینب سے الہام لیتی. ایک روایت کے مطابق ابھی دو دن پہلے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ تھی. چند جملات جناب زینب اولیاء مقام کے حوالے سے بیان کرنا چاہو. گریہ کیا بی بی نے, گریہ کی تشویر دلائی, لیکن وہ گریہ شجاعانہ گریہ تھا. وہ ایک مجبور ہو, ناچار ہو, ناتوان خاتون والا گریہ نہیں تھا. اس گریہ کے اندر وہ تحرک تھا, وہ تحرک تھا کہ آج تک یہ فرش عزا دشمن کی آنکھ میں کانٹا بن کر چبھ رہا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا بہت محبت کرتی تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. مقتل میں لکھا ہے کہ جب شب عاشور جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی قطعی خبر دی کہ کل ہی وہ دن ہے, مقتل میں لکھا ہے کہ جناب زینب غش کھا کر گر گئیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے غش سے بیدار کیا. اگر بڑی آسانی سے میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ امام حسین نے بہن کو غش سے بیدار کیا, آپ یہ مجھے بتائیں غش سے بیدار کرنے کے لیے انسان کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ پانی کے چھیٹے چھڑکے جاتے ہیں نا. کربلا میں پانی نہیں تھا. مجھے نہیں معلوم سید الشہداء نے امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کو غش سے بیدار کیا, مگر جب بیدار کیا نا تو جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کی طرف ایسا صبر اپنے بے اجاز امامت القا فرمایا کہ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ زینب کسی مقام پر غش کھا کر نہیں گری, ناکے سے گری ہیں, کوہنیوں کے بل چل کر ماں جائے کہ لاشیں پر آئی ہیں, کشا بکشا پھرائی گئی ہیں, روئی ہیں, لیکن جناب زینب کو غش نہیں آیا. دربار یزید میں جب داخل ہوئی ہے جناب زینب بیٹھی ہے مگر غش نہیں آیا. نہ جانے امام حسین علیہ السلام نے کون سے کلمات القا کیے تھے جناب زینب کو کہ پھر 70 قدم کے فاصلے سے حسین کے گلے پر چھری چلتی تھی. زینب کبھی تڑپ کر خیمے میں جاتی تھی, کبھی تڑپ کر واپس اللہ زینب یہاں پر آتی تھی اور آ کر شبر کو للکارتی تھی, عمر سعد کی ملامت کرتی تھی, مگر زینب کو غش نہ آیا. زینب نے دیکھا کہ سامنے حسین کا سر تنگ سے جدا ہو گیا. یا رسول اللہ, وہ وقت یاد آ گیا کہ جب آپ حمزہ کا لاشا لے کر مدینہ میں آئے تھے اور آپ نے یہ فرمایا تھا, امی حمزہ بلا بابا کی اللہ, ہائے میرے چچا حمزہ کہ جن کے لاشے پر کوئی رونے والا نہیں ہے. مدینہ کی عورتوں نے اپنے اپنے لاشوں کو چھوڑ دیا, حضرت حمزہ کے لاشے پر آنے لگی. رسول اللہ نے دیکھا جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ آ رہی ہے, اپنے دوست سے ابا کو اتارا, حضرت حمزہ کے لاشے پر بچھا دیا. ابا رسول کی کوتاہ تھی, رسول کی ابا چھوٹی تھی, رسول نے اپنے ہاتھوں سے خس و خاشاک کو جمع کیا, حضرت حمزہ کے قدموں پر ڈالنا شروع کیا. کسی صحابی نے بڑھ کر کہا, یا رسول اللہ یہ کیا عمل انجام دے رہے ہیں؟ کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا, بہن اس عالم میں بھائی کا لاشا دیکھے. یا رسول اللہ حمزہ کے لاشے پر سر تو موجود ہے, ذرا کربلا میں آئیے, آپ کی زینب آپ کے حسین کا لاشا دیکھ رہی ہے جس کے لاشے پر سر موجود نہیں ہے. جب 11 محرم کو چلی, ناکے سے خود کو گرایا, حسین کے لاشے پر آئی, ایک سوال کیا, انت اخی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ پھر مدینہ کی طرف رخ کیا, وجدتا محمد ہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سبایا. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے جو خاک اور خون میں غلطا ہے, آپ کی بیٹیاں اسیر کر لی گئی. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون.